آپ حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف تلاوت فرما کر مرحومین حسن ظہیر ابن ظہیر الحسن، شاکر زیدی ابن حسن، علی ظہیر ابن ظہیر الحسن، طاہر زیدی ابن حسن، سید کاشان ابن سید قادم، محمد حیدر راجہ ابن علی ظہیر، مصباح حسن، محمد صادق، غلام فاطمہ، ارشد علی، اعجاز حسین اور تمام مرحومین کے ارواح کی سال فرما دیں. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلوات الله. عزیزان محترم، آپ حضرات میرے لہجے سے واقف ہیں اور میں آپ کی سماعتوں سے آشنا، تو اس لیے بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی مقدمے کے میں اپنے موضوع کا اعلان کروں کہ انشاءاللہ تین یا چار مجلسیں جو ہماری ہیں، کوشش کریں گے کہ ان مجالس اعضاء میں ہم کامیاب زندگی کے اصول کے عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ایک کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں اور کس طرح انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. عام طور سے جو بات ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ اس دنیا کا تعلق در حقیقت آخرت سے ہے. ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں بعنوان ثواب یا بعنوان جزا ہمیں آخرت میں دیا جائے گا. اس بات کا کوئی منکر نہیں ہے کہ ہر عمل کی جزا اچھے عمل یا برے عمل کی سزا کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن اس بات سے بھی ہمیں آگاہ ہونا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، جو عمل انجام دیتے ہیں، اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ جسے عام طور سے علماء کرام انجام عمل یا مکافات عمل سے تعبیر کرتے ہیں، جو لوگ اچھا کرتے ہیں، اچھا عمل انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور جو لوگ برائی انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اسی تصور کی خاطر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ برا ہو جائے، تو انہوں نے دین کا دامن چھوڑ دیا، دنیا کی طرف توجہ کی، اور کچھ لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف رخ کیا۔ اصحاب امام ششم، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کی خدمت میں شکایت کی کہ مولا، لوگوں کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ صرف دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے، وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں پر نمازیں، روزوں پر روزے، عبادتوں پر عبادتیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا رخ مسجدوں کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی شروع بازار سے ہوتی ہے اور بازار ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ دنیا ہی حقیقت ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آخرت حقیقت ہے، دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابن رسول اللہ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یا رسول اللہ بتائیے زندگی کا اصول کیا ہے، ہم کیا کریں؟ کیا ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو صرف دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو صرف آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اصول المعاملات، امام نے فرمایا دیکھو، اصول المعاملات تقع على اربعۃ اوجہ۔ امام نے فرمایا دیکھو، زندگی کے معاملات اور زندگی کے اصول چار قسموں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی زندگی در حقیقت رابطے کا نام ہے، زندگی در حقیقت کنیکشن کا نام ہے، زندگی در حقیقت ایک دوسرے کے حقوق کو رعایت کرنے کا نام ہے۔ امام نے فرمایا زندگی کے چار رابطے ہیں، چار اصول ہیں، اگر ان اصول پر عمل کرو تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ سائل نے پوچھا، مولا وہ کون سے روابط ہیں جن کو پورا کرنے سے انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے؟ تو امام نے فرمایا، معاملات اللہ و معاملات النفس و معاملات الخلق و معاملات الدنیا۔ پہلا رابطہ انسان کا اللہ سے، اور دوسرا رابطہ انسان کا اپنے نفس سے، اور تیسرا رابطہ انسان کا انسانوں سے، اور چوتھا رابطہ انسان کا دنیا سے۔ اللہ سے رابطہ، نفس سے رابطہ، خلق سے رابطہ، اور دنیا سے رابطہ۔ ان چار روابط کو جو پورا کر دیتا ہے تو وہ انسان کی زندگی کامیاب زندگی کہلاتی ہے۔ ان میں سے ایک رابطہ بھی ٹوٹا تو گویا انسان کی زندگی ناقص کہلاتی ہے، وہ انسان کی زندگی ایک کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی۔ صحابی نے بڑھ کر پوچھا، چار روابط ہیں، اللہ کے ساتھ رابطہ، نفس کے ساتھ رابطہ ہمارا، خلق کے ساتھ، اور دنیا کے ساتھ،
انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر مجلس میں ایک رابطے کی تفسیر بیان کریں. تو چار مجلسوں میں ہم چار رابطوں کی تفسیر بیان کریں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلے رابطے کو سن رہے ہیں وہ چاروں روابط کو سنیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک حدیث مکمل ہو جائے, ایک ہی حدیث ہے, دوسری حدیثیں نہیں ہیں درمیان میں, ایک ہی مکمل حدیث ہو جائے جو چھٹے امام سے روایت کی گئی ہے. تو امام نے فرمایا, میں نام نہیں لے رہا ہوں تاکہ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, تو ایک حدیث مکمل ہو جائے کہ روابط زندگی یعنی رابطہ, زندگی یعنی کنیکشن. امام نے فرمایا سب سے پہلا رابطہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو, اور ہر رابطے کے چار اسباب ہیں, چار وسائل ہیں, سات اسباب ہیں, سات وسائل ہیں ہر رابطے کو پورا کرنے کے لیے. جس طرح ایک کنیکشن کے لیے کچھ نمبرز ہوتے ہیں, کچھ ڈیجٹس ہوتے ہیں, جب تک اسے پورا نہیں کرتا انسان اس وقت تک وہ رابطہ نہیں ہو پاتا. امام فرماتے ہیں ہر رابطے کے لیے سات حقوق کا ادا کرنا بہت ضروری ہے, جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا رابطہ اس سے قائم نہیں ہوتا جس سے تم رابطہ کرنے جا رہے ہو. پوچھا مولا وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے رابطہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے, مستحکم ہوتا ہے؟ اما معاملات اللہ, امام فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اسباب اور ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ اداء حق ہی, اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دو. جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. باپ اپنے بیٹے کو اپنے پہلو میں بٹھائے اور بٹھانے کے بعد وصیت کرے, سفارش کرے, نصیحت کرے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ زندگی میں, روزمرہ زندگی میں آدھا گھنٹہ باپ اپنے بچوں کو دے اسلامی اصول اور اخلاق سکھانے کے لیے. پروردگار عالم نے حضرت لقمان کو جو حکیم ہے, لقمان حکیم نبی نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے, رسول نہیں ہے, لیکن ان کی حکمتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ان کی حکمتوں کا ذکر کر دیا. کیوں, کیا حکمتیں تھیں؟ باپ نے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں, کہا بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. دیکھو اللہ, کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ. نہ عقیدے میں شرک, نہ عمل میں شرک, نہ دل میں, عقیدے میں کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دو, اور نہ عبادتوں میں, عمل میں کسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ سوائے اللہ کے. امام نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کرو. دوسری چیز جس کے ذریعے سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں وہ حفظ و حد, پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو, کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو, حد کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود معین کیے ہیں, ان حدود کی حفاظت کرو. امام سے پوچھا گیا مولا حدود کا مطلب کیا ہے, یہ لمٹس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا واجبات کو انجام دو, محرمات کے قریب مت جاؤ. دو سرکل ہیں, دو دائرے بنائے اللہ نے, کہ ایک واجبات سے تمہیں نکلنا نہیں چاہیے اور دوسرے سرکل میں جانا نہیں چاہیے. جو دو حدود کو رعایت کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ کے حق کو ادا کر دیتا ہے. ایک لفظ میں پوچھا سائل نے, مولا ایک لفظ میں بتائیے کہ اللہ کے حدود کیا ہیں جس کی ہم رعایت کریں. تو امام نے فرمایا تقوی الہی اختیار کرو تاکہ اللہ کے حدود ادا ہو جائے. وہ رعایت حفظ حد, لیمٹس جو ہوتے ہیں اس لیمٹس کو کراس نہ کرو. اللہ نے کچھ لیمٹس بنائے ہیں قرآن مجید میں, کچھ حدود بنائے ہیں. جیسے قانون کی ہم پیروی کرتے ہیں معاشرے میں, قانون کی پیروی سے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ہم مجرم کہلائیں گے. اللہ نے بھی کچھ حدود بنائے ہیں, ان حدود سے تم آگے بڑھو گے تو مشرک کہلاؤ گے. اس کے حد کی رعایت کرو. کتنا خوبصورت جملہ فرمایا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہ اگر پروردگار نماز کا حکم نہ بھی دیتا اور برائیوں سے نہ بھی روکتا تب بھی انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سجدے کرتے اور برائیوں سے بچتے. اگر نہ حکم نہ بھی ہوتا کہ نماز پڑھو تب بھی ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نماز پڑھتے. وہ اگر نہ کہتا برائیوں سے بچو تب بھی ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے. اس لیے کہ اتنی نعمتیں اس کی بارگاہ سے ہم لے چکے ہیں, ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم عبادتوں کی طرف آئیں. کم ترین حق اللہ کے نعمتوں کے استعمال کا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو برائی میں استعمال نہ کریں. کم ترین حق یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کریں. بہت بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے. جب کم ترین مرحلے میں اتنے مشکلات ہیں تو آخرین مرحلہ کیا ہوگا؟ کم ترین مرحلہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کریں. اور توجہ کریں کہ اس کے حدود کیا ہے. حدود کو کوئی انسان پار نہیں کر سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ذرہ برابر خیال پیدا نہ ہو کہ حدود کو پار کریں. اگر خیال میں بھی کوئی بات آ جائے تو اسے ترک اولا کہا جاتا ہے. پروردگار نے کہا ہم نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا ہے. پروردگار کہتا ہے ہم نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ان کے ذہن میں کوئی بات آ جائے. ترک اولا یعنی بہتر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا تب بھی ہم نے کہا کہ نکل جاؤ جنت سے. تب بھی ہم نے کہا حضرت نوح اتنی دعا نہ کرو اپنے بیٹے کے سلسلے میں. تب بھی ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا ایسی باتیں مت کیا کرو. تب بھی ہم نے حضرت عیسیٰ سے کہا. یہ حدود کے پار کرنے کا ذہن میں تصور بھی پیدا ہو تو ان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور بندے جو اللہ کی حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ حفظ و حد اللہ کے حدود کی رعایت کرو اور اپنے دل کو آمادہ کرو کہ اس دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے. جیسے جوش ملی آبادی نے کہا تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. کس چیز کے ذریعے سے میں اپنے دل کو آباد کروں؟ وسائل کے ذریعے سے, اسباب کے ذریعے سے, دوستیوں کے ذریعے سے, پیسے کے ذریعے سے, دولت کے ذریعے سے؟ دل کو, دل آباد ہوتا کس چیز سے ہے؟ اس دل, جب تک دل آباد نہیں ہوگا اس وقت تک سجدوں میں لطف نہیں آتا ہے. دل آباد ہونا چاہیے. اس لیے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر مومنین کے صفات بیان کیے ہیں نماز کا حکم بعد میں دیا گیا ہے, پہلے دل کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے, دل کو زندہ کرنے کا حکم. کیا سوچتے ہیں ہم لوگ کہ تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے, جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے, طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے, جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. کتنے سال زندہ رہیں گے, کتنی لذتیں اٹھائیں گے؟ قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ نے کسی اپنے صحابی سے کہا آخری زمانے کی عمر, لوگوں کی عمر 70 سال ہوگی یا 80 سال. تو اس بنی اسرائیل کے صحابی نے کہا یا نبی اللہ اگر میں اس سال اس زمانے میں ہوتا تو ایک ہی سجدے میں 80 سال گزار دیتا. صرف 80 سال زندہ رہتے ہیں؟ 80 سال کوئی زندگی ہے؟ اور اس زندگی میں انسان کیا نہیں کرتا ہے. آج کل کتنا حریص بن چکا ہے انسان. جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے, طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے, جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے, لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. یہ وہ حد ہے جس حد کی انسان کو رعایت کرنا ہے. امام فرما دے وہ حفظ و حد دے, یہ جو لیمٹوں سے کراس نہیں کرنا ہے تمہیں, چاہے لاکھ. یہاں پر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ تعادل کا ہے. تعادل. اکثر انسان عبادتوں میں محبتوں میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. پتہ ہے میں اپنا میسج پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں آپ کو؟ جی سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والا. اکثر انسان عبادتوں میں محبتوں میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے. مذہب ہے تعادل، اور عبادتوں میں اور محبت میں بیلنس کا نام ہے. دین کہتا ہے دونوں کو بیلنس میں رکھو. کبھی کبھی انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان حد سے پیچھے رہ جاتا ہے. ایک نیا نیا طالب علم جو اشعار سیکھ رہا تھا، لکھنا شاعر بننے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرے شاعر کے پاس لے گیا، مصرے لکھ کر دو کہ دیکھیں یہ دو میرے مصرے کیسے ہیں، میں شاعری کرنا چاہتا ہوں. استاد شاعر نے دیکھا اس کے مصروں کو، کہا ایک مصرا دوسرے مصرے سے بولا تو سنبھل، میں تو حد سے بڑھ گیا تو حد سے چھوٹا ہو گئے. کبھی کبھی مصرے ایسے ہوتے کہ ایک مصرا حد سے آگے نکل جاتا ہے، دوسرا مصرا اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ شیر کے قالب میں ڈھلتا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، اتنے حد سے نہ نکل جاؤ جو افراط کہلانے لگو، نہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ کاہل و سست کہلانے لگو. پھر کیا کرو؟ جو قافلہ دین کا چل رہا ہے اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤ. دین کا مطلب ہے تعادل، دین کا مطلب ہے عبادتوں میں بھی تعادل اور محبت میں بھی تعادل. ایک رات اتنی عبادت نہ کر ڈالو کہ دوسری رات اٹھ نہ سکو. شب قدر ہم اتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں آئندہ سال پھر ملیں گے. مولا کہہ رہا نجل اللہ میں فرماتے ہیں واجبات کو انجام دو، واجبات تو چھٹنے والے نہیں ہیں کسی بھی صورت میں، واجبات کو انجام دو. اگر دل مائل ہو تو مستحبات کی طرف آؤ، اگر دل تیار نہیں ہے تو سو جاؤ. یہ سوائے مولا یہ کہنا کہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا ہے. ہم جیسے لوگ اگر کہہ دیں تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے، لیکن ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا کہہ سکتا ہے. جی اگر دل تیار ہو آمادہ ہو تو مستحبات کی طرف آؤ، دل تیار نہیں ہے تو سو جاؤ. اس لیے کہ مستحبات یعنی اختیار، واجبات یعنی اجبار. مجبور ہو 17 رکعت پڑھنے کے لیے، لیکن نافلے کی نماز کے لیے تم مجبور نہیں ہو، تمہیں اختیار ہے پڑھو یا نہ پڑھو. چونکہ اختیار ہے لہذا مستحبات میں ثواب بھی زیادہ ہے. فرض میں ثواب نہیں دیکھا جاتا، فرض کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن مستحبات میں ثواب دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مستحبات اختیار میں داخل ہوتے ہیں، جہاں اختیار میں داخل ہوتے ہیں وہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جو رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر 11 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب بے حساب ہے. پروردگار میں دن میں پڑھتا ہوں، واجب نماز ادا کرتا ہوں، آواز قدرت آئے گی واجب تو سب کو ادا کرنا ہے، لیکن سب کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو کر واجبات کے ساتھ مستحبات نمازیں انجام دے رہا ہے تو میں عزت اس کے حوالے کر دیتا ہوں، عزت اس کے حوالے کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار سے، اپنے اختیار سے کھڑا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اختیار میں ثواب زیادہ ہے، اجبار میں ثواب کم ہے. اب ہم سے کبھی سوال نہ کرنا زیارت امام حسین علیہ السلام میں اتنا کیوں ثواب رکھا گیا ہے جو 70 حج کے برابر ہو گیا ہے. اس لیے رکھا گیا کہ یہ اختیار ہے کہ انسان مستحب کو اختیار سے انجام دے رہا ہے، اپنے دل کو آمادہ کر رہا ہے اس عبادت کے لیے. جب دل آمادہ ہو جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دل آمادہ ہو گیا، دل آمادہ ہو گیا تو ثواب بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہے، جواب دینے میں ثواب کم ہے. یہ سوچ کر کل سے جواب دینا مت چھوڑیے گا، چونکہ جواب دینا فرض ہے. نہ دو گے تو گناہگار، نہ دو گے تو گناہگار. سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہے، جواب دینے میں ثواب کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے میں اختیار ہے، جواب دینے میں اجبار ہے. کسی نے سلام کر دیا ہے تو جواب دینا ہی پڑے گا، سلام کرنے میں اختیار ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کیوں اختیار, اختیار میں اتنا ثواب رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ سلام کرنے والا سب سے پہلے اپنے غرور کو توڑ دیتا ہے. یہ سلام کرنے کا ثواب نہیں ہے, اپنے غرور کو توڑنے کا ثواب ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سلام کرنے کا ثواب نہیں, اپنے غرور کو توڑنے کا ثواب. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں وہ مجھے سلام کرے, میں اس کے گھر جاؤں وہ میرے گھر آئے, میں اس کو انویٹیشن بھیجوں وہ مجھے انویٹیشن بھیجے, میں اس کے پتہ نہیں. دنیا کا ہمارا اصول ہی بدل چکا ہے. تو اسلام کہتا ہے نہیں, کس نے کہا تم کو کہ وہ تمہارے گھر آئے, تمہارے لیے ضرورت ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ. کس نے کہا کہ وہ تمہیں سلام کرے بلکہ تم اسے سلام کرو. کس نے کہا کہ اس کو وہ تمہیں انویٹیشن بھیجے, تم اس کو انویٹیشن بھیجو. مولانا وہ سلام کرتا ہی نہیں ہے, وہ سلام نہیں کرتا ہے تو اس کا کردار ہے. تم سلام کر کے اپنا کردار تو بتا دو. اس نے مجھے یاد کیا ہی نہیں ہے, تم یاد کر کے اپنا اخلاق تو بتا دو. ہمیں اس کے اخلاق پر گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے, اپنا کردار دکھانے کا حکم ہے. ہمیں حکم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, حکم یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ کیا کر رہے کا حکم نہیں ہے, ہمیں حکم یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. میں سلام کروں چاہے وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے, وہ مجھے بلائے یا نہ بلائے. اس لیے خوبصورت جملہ فرمایا کسی بزرگ نے, اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے گھر آئے, اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں. سخت ہو گیا جملہ. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے گھر آئے, اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں. اس لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا, الانسان عبید الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. سلام کر کے امیر بنو, سلام لے کے اسیر مت بنو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو دوسری طرف جا رہی ہے. سلام کر کے امیر بنو, جو احسان کرتا ہے وہ امیر ہوتا ہے, جو احسان لیتا ہے وہ اسیر ہو جاتا ہے. مستحبات میں امیری ہے, سلام کر کے امیر بن جاؤ. پیغمبر اسلام خرتی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا. شیطان بڑا کمزور ہو چکا ہے, ناتوان, دبلا پتلا سا. آج کے زمانے میں ہوتے تو ہم یہی پوچھتے, اسے تو ڈیٹنگ تو نہیں چل رہی. شیطان کو دیکھا بڑا کمزور ہے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا ہوا, بڑا کمزور ہے. تو شیطان نے کہا تمہاری امت کے اعمال کی وجہ سے. پیغمبر اسلام نے پوچھا بتا میرے امت کے وہ کون سے اعمال ہیں تجھے کمزور بنا رہے. شیطان کہتا ہے یا رسول اللہ جب بھی تمہاری امت کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, جب جدا ہوتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں. سلام محبت کو بڑھا دیتا ہے, مصافحہ کینوں کو نکال دیتا ہے. جب ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں تو کینے ختم ہو جاتے ہیں. سلام محبتوں کو بڑھا دیتا ہے, مصافحہ کینوں کو نکال دیتا ہے. اور جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں, اب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں, اور جب گناہ کو دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں, اور جب آپ کا نام آتا ہے تو صلوات پڑھ دیتے ہیں. جب اتنی خوبیاں آپ کی امت میں پائی جاتی ہوں تو میرا کوئی حملہ کارگر نہیں ہوتا ہے. جس قوم میں سلام ہو, مصافحہ ہو, بسم اللہ ہو, استغفر اللہ اور درود ہو, اس قوم پر شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا ہے, کر ہی نہیں سکتا ہے. ایک پیش بینی والا کردار ہوتا ہے, جب مسلمان کو دیکھتا ہے سلام کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے سلام, یعنی سلام علیکم, مومن بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے سلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں تیرے سلامتی کا خواہاں ہوں, اب اس کے بعد میں نہ غیبت کروں گا, نہ جھوٹ بولوں گا, نہ تہمت لگاؤں گا, اس لیے کہ ہر وہ کام جو تیری سلامتی کو نقصان پہنچائے وہ میں نہیں کروں گا. یہ لفظ نہیں ہے, یہ ایک عقیدہ ہے, ایک تعہد ہے, ایک کنٹریکٹ ہے مومن اور مومن کے درمیان. یہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ جیسا نہیں ہے کہ صبح اچھی ہو دوپہر کا اللہ گڈ نائٹ کہہ دیں شام اچھی ہو صبح دیکھا جائے گا. سلام یعنی ہمیشہ سلامتی رہو چاہے صبح ہو جائے یا شام ہو جائے, چاہے صبح ہو جائے یا شام ہو جائے. کیا کروں میں؟ حدود کو رعایت کروں. کیسے حدود کو رعایت کروں؟ اللہ کے جو اللہ نے قوانین بتائے ہیں اس کے لیے اپنے دل کو تیار کروں, اپنے دل کو آمادہ کروں کہ میں حدود کو پار نہ کر جاؤں, دل کو اسیر کروں اللہ کی محبت میں. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آپ گئے ہیں, جو حج پہ گئے ہیں پروردگار ان کے حج کو قبول کرے, جو نہیں گئے پروردگار ان کو حج نصیب کرے. علماء کرام کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا آپ طواف کریں گے تو آپ کے بائیں جانب خانہ کعبہ ہو, آپ کا دل خانہ کعبہ کی طرف. جب آپ چکر لگائیں گے خانہ کعبہ کا, آپ کا دل ان ساتوں چکر میں خانہ کعبہ کی طرف ہو. یعنی میں جو قربانیاں دے کر گھر سے نکلا ہوں, وطن کی قربانی, ملک کی قربانی, پیسے کی قربانی, ہر چیز کی قربانی, حتی لباس کی میں نے قربانی دے دی, وہاں میں پہنچو میرا دل خالی ہو چکا ہے. اب میں اپنے دل کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ رہا ہوں تاکہ اس خالی دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے. جب اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے, ایک جملہ کہہ دوں خلاصے کے طور پر, اپنے دل کو خالق دل کے حوالے کر دو, اپنے دل کو خالق دل کے حوالے کر دو, وہ بچا لے گا. ہمیشہ میں بچنے کی کوشش کروں, ممکن ہے گمراہ ہو جاؤں. بہتر یہ ہے کہ بعض موقع پر میں اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دوں, پروردگار کہاں بچنا ہے مجھے نہیں معلوم تو بچا لے, کون سی دعائیں مانگنا ہے مجھے نہیں معلوم تو عطا کر دے. یہ وہ چیزیں, وہ کمالات ہیں جب انسان اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو, حدود کی رعایت کرے. آیت اللہ بہشتی, اللہ مغفرت کرے, بزرگ مرتبہ بزرگ انسان جو شہید ہو چکے ہیں. جرمن گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹرافک لائٹ پر دوست رک گیا, ٹرافک لائٹ کو توڑ کر جانے لگا. آیت اللہ بہشتی نے کہا رک جاؤ, قانون کا احترام کرو. تو دوست نے کہا آقا آپ تو نظام کے دشمن ہیں, آپ اس نظام کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز, خوبصورت جملہ دیکھیے گا, آپ تو اس نظام کو مانتے ہی نہیں, آپ نظام کے دشمن ہیں. آیت اللہ بہشتی نے کہا میں نظام کا دشمن ہوں, نظم کا دشمن نہیں ہوں. میں گورنمنٹ کا دشمن ہوں لیکن سسٹم کا دشمن نہیں, قانون کا دشمن نہیں ہوں, نظم کا دشمن نہیں ہوں. نظم کی رعایت کرنے کا معنی ہی تقویٰ ہے, نظم کے ساتھ چلنے کا معنی ہی تقویٰ ہے. جن کی زندگیوں میں نظم نہیں پایا جاتا ان کی زندگی میں تقویٰ بھی نہیں ہے, ان کی زندگی میں تقویٰ بھی نہیں ہے. نظم اپنی زندگی میں لے آئے. کس طرح میں اپنے نظم کو لے آؤں؟ وہ ریاحی حفظ حد, پہلا رابطہ طریقہ رابطہ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہ انسان اس کے حق کو ادا کرے, اور دوسرا طریقہ ذریعہ اللہ کے رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے انسان اس کے حدود کی رعایت کرے, لیمٹس کو پار نہ کرے. اگر ایک مرتبہ لیمٹس کو پار کر دیا بہت مشکل ہے کہ انسان لوٹ کر آ جائے, جبکہ اللہ ہمارا بہت کریم و بہت رحیم. تیسری چیز جس کے ذریعے سے میں اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتا ہوں, وہ صبر علی بلائے, مصیبتوں پر صبر. مصیبتوں پر شکوا کرنا آسان ہے, مصیبتوں پر صبر کرنا مشکل ہے. لیکن یہ وہ مشکل کام ہے جو انسان انجام دے دیتا ہے تو پروردگار کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, ان اللہ مع الصابرین, پروردگار صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چند لمحے میں صبر کر لوں تو وہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے, چند مصیبتوں کے بدلے میں اگر میں صبر کر لوں وہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت اسے ہرا سکتی ہے جی؟ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کی طاقت اسے کوئی بھی ختم کر سکتی ہے, کبھی ختم نہیں کر سکتی. دیکھیے ایمان اگر وہ طاقت کا نام ہے, مصیبتوں پر صبر کر لینا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونا وہ طاقت ہے جس طاقت کے بعد کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں. ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہمیں مہلک ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس قوم کے پاس ایمان جیسا اسلحہ ہو انہیں کسی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. مہلک ہتھیار جس سے قومیں تباہ ہو جائے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان ہی ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، بڑا سب سے بڑا ہتھیار ہو انسان کے پاس اور اس کے پیروں میں مضبوطی نہ ہو، وہ ہتھیار لے کر کیا کریں گے؟ ہتھیار لے کر کیا کریں گے؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے، فرد کہاں ہے؟ آپ سب کے سب رہبر ہیں، آج ہوتے تو علامہ اقبال شاید شعر کو بدل دیتے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. نئے نئے پیسے دے کر پرانے ہتھیار خرید لیے، صرف ایک خیالی ڈر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ حملہ کر دے. اللہ اکبر، ہماری طاقت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ دشمن سوچ کے بھی ڈر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کتنے اسلحے آپ رکھیں گے جس کی وجہ سے دشمن ڈرے؟ بغیر اسلحے رکھے وہ لوگ سوچ کے ڈر رہے ہیں، ایک دن حملہ کر دے گا، یہ سوچ کر جو ڈر جانے والے کبھی میدان میں ان کے قدم جمیں گے نہیں، میدان کبھی بھی ان کے قدم جمیں گے نہیں. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ان کو پیسے کی ضرورت تھی، جو گوڈاؤن میں پڑے ہوئے تھے اسلحے ان کو دے دیے اور پیسہ لے لیا. اپنی عزتوں کی نیلامی کرنے والے مسلمان ذرہ برابر کے لیے سوچ لیتے، خانہ کعبہ کے قریب رہ کر اللہ کے پر بھروسہ نہ کرنے والے مسلمان، یا رسول اللہ کہنے کو بدعت کہنے والے مسلمان، دشمن کو کہنے لگے آؤ ہماری مدد کرو، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے اور یا اسلحہ کہنا سنت رسول ہے، سنت رسول ہو گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایک در سے ہٹ جاتا ہے وہ در بدر بھٹکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پیغام سن لیجئے گا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اخلاص سے عمل مانگ، نیاکان کوہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. کیوں ایسی حالت ہو گئی مسلمانوں کی؟ ان کے پاس عمل ہے، اخلاص نہیں ہے. کیا مانگے مولا کائنات کے دروازے پر کھڑے ہو کر، کیا مانگے ہم اور وہ کیا مانگے اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر؟ علامہ اقبال کرے، اخلاص سے عمل مانگو، وہ تمہیں دے دیں گے. اگر عمل چھوٹا بھی ہو اس میں اخلاص شامل ہو جائے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے مقابل میں تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہوں. زندگی بھر سجدے کرتے رہو، اگر خلوص نہیں ہے تو بیکار ہے. میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں کے مجلس میں، اگر زندگی بھر سجدے کرتے رہو، اگر خلوص نہیں، مومن کے درمیان بھی جو رشتہ قائم کرنا ہم چاہتے ہیں اس میں خلوص نہیں ہے تو کبھی رشتہ مضبوط ہونے والا نہیں، عبادت میں ہو یا سماج میں. اخلاص سے عمل مانگ، نیاکان کہن سے، بزرگان دین سے میں کیا مانگو؟ کہ عمل میں اخلاص مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہیں اور میں گدا ہوں. فقیر جب بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگتا ہے تو وہ دے دیتے، وہ دے دیتے، وہ بادشاہ ہے، ان کے پاس عمل ہے. عمل میں اخلاص شامل ہو جائے تو عمل معتبر ہو جاتا ہے. جب خلوص شامل ہو جاتا ہے تو شکایت نہیں ہوتی ہے. وہاں پر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے حق کو ادا کرے. میں جملہ بھی کہہ دوں، بچوں نے ایک مرتبہ پلان بنایا کہ جب ہمارے ڈیڈی گھر آئیں گے تو آج ہم ان سے پیسہ لیں گے. ڈیڈی ہمارے باس ہیں، جب بھی گھر آتے ہیں تو آرڈر کرتے ہیں، حکم چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، میرا جوتے کہاں ہے، میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے، میرا ٹیلی فون کہاں ہے، بات بات پر ڈیڈ ہمارے آرڈر کرتے ہیں، آج جب گھر آئیں گے تو ہم پیسے مانگیں گے۔ تو انہوں نے ایک لسٹ تیار کی کہ چائے لانے کے $2، پانی لانے کے $2، لیپ ٹاپ لانے کے $2، لمبی فہرست تیار کی اور لکھا اس میں کہ آج ڈیڈ آئیں گے تو $80 ہم ڈیڈ سے مانگیں گے۔ پرچی میں انہوں نے ساری فہرست تیار کی اور تیار کرنے کے بعد ڈیڈ کے تکیے پر رکھ دیا کہ جب آئے دیکھیں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا، خوش ہو رہے تھے پیسہ مل جائے گا، ڈیڈ ڈیڈ ہوتا ہے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا پرچی کو، $80 میں باقی ہوں بچوں کے نام، تو اس نے پرچی کو الٹا پیچھے لکھا، گھر میں رہنے کے $20، کھانے کے $20، گا�ڑی کے استعمال کے $20، $100 بنائے، $100 میں $80 نکالے، بچوں تم $20 باقی ہو، مہربانی سے پیسہ جمع کر کے مجھے لوٹا دیں۔ گویا باپ نے بچوں کو سمجھا دیا، اگر نعمتوں کی قدر نہ ہو تو شکوے ہوتے ہیں، اگر نعمتوں کی قدر ہو جائے تو سجدے ہوتے ہیں۔ جہاں نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، بلا اللہ کی طرف سے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے، زلزلہ انسان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے، طوفان انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے، بیماریاں انسان کی پریشانیوں سے انسان کو نجات دینے کے لیے، جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی آدمی شکوا کرتا ہے، جب قدر ہو جاتی ہے، زلزلہ آیا سجدہ کرو، طوفان آیا سجدہ کرو، بیماریاں آ گئیں کہو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر۔ مشکل مرحلہ ہے۔ وَالصَّبْرُ عَلَى بَلَائِهِ، اللہ کی مصیبتوں پر، پیش آنے والی مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرنے کا نام ہے اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا۔ وَالشُّكْرُ، چوتھا مرحلہ، وَالشُّكْرُ عَلَى عَطَائِهِ، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر بجا لانا۔ اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اور نعمتیں لینا چاہتے ہو، اور دے دے اللہ، اور دے دے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہو الحمدللہ رب العالمین، ان شکرتم، جی ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، بہت بڑھا دیں گے۔ جو بن مانگے دینے والا ہے کیا وہ شکریہ پر عطا نہیں کرے گا؟ جی کیا ہم نے مانگا تھا؟ کئی نعمتوں کو جو پیدا ہوتے ہی ہمیں نعمتیں وہ مل گئی، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ جو بن مانگے دینے والا ہے کیا وہ مانگنے پر نہیں دے گا؟ کیا وہ شکریہ پر نہیں دے گا؟ نعمتوں کی کثرت کو میں نے، پروردگار کہتا، نعمتوں کی کثرت کو میں نے شکر میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ اسے خرچ میں ڈھونڈتے ہیں، جب بڑھتی نہیں نعمتیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نعمتیں استعمال کریں گے تو اور بڑھیں گے، جیسے آج کل کا محاورہ ہے نا، بھی جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا کمائیں گے، جتنا آپ خرچ کریں گے آپ اتنا کمانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار کہتا ہے جتنا خرچ پہ ہم نعمتیں بڑھیں گے نہیں، جتنا تم شکریہ بجا لاؤ گے اتنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اتنی نعمتیں بڑھا۔ اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ہر لمحہ شکر ادا کرو، سانس کے آنے پر بھی شکر اور سانس کے جانے پر بھی شکر، نعمتیں ملنے پر بھی شکر، اور وہ نعمتیں جو ہم جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا، اے موسیٰ میری امت کو میری طرف بلاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار کیسے بلاؤں، چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، لوگ آ نہیں رہے، کیسے اور کیسے بلاؤں؟ پروردگار عالم نے کہا، اے موسیٰ لوگوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، جب نعمتیں یاد کریں گے تو وہ کھینچ کے چلے آئیں گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو خود ایک نعمت یاد دلائی، پتہ ہے قرآن مجید میں ہے، پروردگار حضرت موسیٰ سے کہا، تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں بچایا، صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دیا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری ماں نے تمہیں بچا لیا؟ اے موسیٰ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والے بھی ہم ہی ہیں، اگر ہم محبت نہ ڈالتے ماں کے دل میں بچے کی بے نسبت، تمہاری ماں بچانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کے دل میں محبت ڈالنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ نعمت ہے پروردگار، کتنی نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی، ہم بیان نہیں کر سکتے، وقت گزر رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، 45 منٹ کا وقت دیا گیا، میں 10 منٹ اور کھینچ لوں گا۔ تو کیا کروں اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے؟ اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کروں. جتنا شکریہ ادا کرتا چلا جاؤں گا میرا رشتہ اور میرا رابطہ اللہ سے دن بہ دن مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور ایک ذریعہ جس کے ذریعے سے میں اپنے رابطے کو اللہ کی بارگاہ میں مضبوط کر سکتا ہوں، والرضا بقضائے، میں راضی رہوں اس کے ہر کام پر، ہر کام پر راضی رہوں. والرضا علی قضائے. جابر بن عبداللہ انصاری سے امام نے پوچھا تمہیں اس دنیا سے کیا پسند ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا مولا یہ حالت میری ہو گئی ہے، جوانی سے زیادہ میں بڑھاپا پسند کرتا ہوں، تندرستی سے زیادہ بیماری پسند کرتا ہوں، امیری سے زیادہ فقیری پسند کرتا ہوں. اب یہ دنیا میں رہا کیا ہے؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، ہاتھ خالی ہیں. فقیری اچھی چیز ہے، بڑھاپا جس حالت میں آدمی اسی حالت کو اچھا سمجھے تو وہ زندہ رہتا ہے ورنہ مر جائے گا. جی جوں جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی کم پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی جی جو جو عمر بڑھتی ہے دنیا خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے بندے کے لیے. معلوم ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ کہ انسان بھول جاتا ہے بہت سی چیزوں کو، جو بھول جاتا ہے انسان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی کم پر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے جوانی میں جوانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلہ کرے گا، ارے اس کے دیکھو وہ جوانی کیسی ہے، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا. جو جو جوانی بڑھتی چلی جائے گی اور دوسروں کو دیکھتا چلا جائے گا، ارے نہیں میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں. جب 70 سال کے ہو گئے کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ تو اٹھ نہیں پا رہا، میں تو اٹھ رہا ہوں، کم پر راضی ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جب وہ موت کے لیے بھی تیار ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن جب تک موت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. آمادہ ہو جائے گا، کم پر راضی ہونا شروع ہو جائے گا. تو نعمتوں کی طرف بلائے، کتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. ایک بھلاپا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور کم پر راضی ہو جانا یہ بھی ایک نعمت ہے. تو اب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا مجھے فقیری پسند ہے، بیماری پسند ہے، بڑھاپا پسند ہے. امام نے فرمایا اے جابر بہت اچھے، تجھ کو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس پر راضی تم ہو رہے ہو، لیکن تمہارے اور ہم میں فرق یہ ہے کہ کم از کم تم دو چیزوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنے کا اختیار تو رکھتے ہو، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ وہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں ہم راضی ہیں. وہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی، امیری یا فقیری، تم نے فقیری کو چن لیا، تم نے اپنا نفس کم از کم وہاں پر شامل کیا، میں فقیری کو چن لیتا ہوں. امام نے کہا ہے جابر تم میں ہم میں فرق یہ ہے کہ تم نے چن لیا ایک چیز کو، ہم نے انتخاب کا اختیار بھی اللہ کو دے دیا ہے. پروردگار میرے لیے وہ دے دینا جو تو مصلحت سمجھتا ہے، بڑھاپا اور جوانی جو چیز تیری مصلحت میں وہ ہے مجھے وہ مجھے دے دینا. اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے جو رشتہ جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ انسان کوشش کرے کہ اس کے ہر قدر قضاء و قدر پر راضی ہو جائے. گفتگو مشکل ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. چھٹی چیز جس کی وجہ سے انسان اپنے رابطے کو اللہ کی بارگاہ میں مضبوط کر سکتا ہے وہ ہے تعظیم و حرمتیں. تعظیم و حرمتیں، اللہ کی عزت اور احترام کا خیال جو ہمارے معاشرے میں کم نظر آتا ہے. اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی عزت اور احترام کرنا اور ہے. چوتھے امام سے کسی نے مطالبہ کیا مولا کچھ پیسہ آپ باقی ہمیں دے دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ پیسہ باقی آپ دے دیجئے گا. امام نے کہا کہ ہم نے اصحاب کے ذریعے سے پہنچا دیا، آپ کا کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی باقی نہیں ہے. کسی کے لیے امام نے ایک پرچی لکھی تھی قرضہ، کسی مومن بندے نے کہا تھا ہمیں مدد کیجیے، تو امام نے پرچی لکھی تھی، امام نے پیسہ پہنچا دیا. اس نے کہا نہیں مولا آپ باقی ہم وہی پیسہ دے دیجیے. امام نے فرمایا ہم لوٹا چکے ہیں. اس نے کہا کہ مولا آپ قسم کھائیے. دیکھیے اماموں کی زندگی بھی کن لوگوں کے ساتھ تھی، آسان نہیں ہے امت کے درمیان زندگی گزارنا. جی جنگ صفین میں خوارج نے کہا مولا علی سے مولا آپ توبہ کیجیے. خون کے آنسو روئے گا انسان اگر ان جملات کو پڑھتا ہے کہ مولا آپ توبہ کیجیے. امام نے فرمایا تم مجھے امتی سمجھتے ہو، میں تمہارا امام ہوں، تم ایک امتی کی طرح میرے ساتھ برخورد کر رہے ہو، میں تمہارا امام ہوں. تمہارے امت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں امتی ہو گیا ہوں، میں تمہارا رہبر ہوں. مولا قسم کھائیے آپ کہ آپ نے پیسہ پہنچا دیا ہے. کس کی قسم کھاؤ؟ کہ اللہ کی قسم کھاؤ. امام نے کہا اپنے صاحب سے جو پیسہ ہے اس کو دے دو، لوٹا دو اس کو پیسہ. اصحاب نے کہا مولا آپ نے تو پہنچا دیا تھا، قسم کھا جاتے اور پھر پیسہ دے دیتے. امام نے فرمایا چند سکوں کے لیے میں اس عظیم ذات کی قسم کھا لوں جس نے مجھے رزق عطا کیا ہے، اس کی قسم کھا جاؤں جس نے مجھے رزق عطا کیا ہے، جس نے مجھے دولت عطا کی ہے. امام نے گویا اس واقعے سے یہ سمجھا دیا کہ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کا احترام کرنا اور ہے. احترام خالق یہ ہے کہ قسم نہ کھائی جائے. جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، سچی قسم کھانا بھی مکروہ ہے. کیوں سچی قسم کھانا مکروہ ہے؟ سچی قسم کھانا اس لیے جب قسم معاشرے میں قسم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے عظیم ہستیوں کا وقار گھٹ جاتا ہے. اس لیے ہم نے منع کیا گیا ہے کہ فلاں امام کی قسم، مولا عباس کی قسم، فلاں قرآن مجید کی قسم. بار بار قسم مت کھایا کرو، بار بار قسم کھانے سے جو اعتبار ہے بزرگ شخصیتوں کا وہ گھٹ جاتا ہے. تعظیم و حرمت اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ان کے احترام اور ان کی عزت کا خیال کرو، اللہ کی عزت کا خیال کرو، خود بخود رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. چھ چیزیں ہو گئیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے رشتے کو اللہ کی بارگاہ میں مضبوط کر سکتے ہیں. ساتویں چیز جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے، والشوق الی، اللہ کی طرف بڑھنے کا اپنے دل میں شوق رکھو، اشتیاق ہو کہ میں لقاء پروردگار تک پہنچوں، میں پہنچوں وہاں جہاں تک اللہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے، میں پہنچوں اس بارگاہ تک جس بارگاہ تک اللہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے. شوق انسان کے دل میں ضروری ہے. اگر شوق ہے تو عطا پروردگار بھی ہے، اگر شوق ہے تو عنایت پروردگار بھی ہے، اگر شوق ہے تو نعمت پروردگار بھی ہے، اگر شوق ہے تو رحمت پروردگار بھی ہے. نیت رکھو، عمل کی توفیق ہو یا نہ ہو. مولا میرا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن ہو نہیں پایا. امام نے پوچھا اس کی نیت کیا ہے، کہ آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھا، وہ اس کی نیت اچھی ہے. امام نے فرمایا سمجھو کہ وہ شریک ہو چکا ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. اب سمجھ میں آیا ہم کیوں زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم بھی ہوتے. یہ شوق اور یہ نیت انسان کے دل میں رہے تاکہ ثواب اسے ان کا ملتا رہے جن کے ساتھ ملنے کی خواہش کر رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نیت المؤمن خیر من عمل، مؤمن کی نیت اور مؤمن کا شوق اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے کہ عمل میں ریاکاری ممکن ہے، نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی. والشوق الی، اشتیاق رکھے اپنے دل میں، مجھے ملنا ہے بارگاہ پروردگار، اس وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک پروردگار ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. جنت کا شوق، کوثر کا شوق، بزرگان دین سے ملنے کا شوق. والشوق الی، کہ وہ شوق انسان کے اندر پیدا ہو جائے. کتنی خوبصورت حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، کچھ لوگوں کے دل میں شوق جنت ہے لیکن کچھ لوگوں کے شوق میں جنت ہے. کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ جنت تک پہنچ جائے، جنت یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ لوگ جنت میں آ جائے. اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ جنت تمہارا انتظار کرے، جنت تمہارا انتظار. وہ شوق الہی، پروردگار عالم گفتگو کرنا چاہ رہا ہے کس سے؟ حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، ہمارے آخری نبی سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے پروردگار. میرے حبیب کیوں مجھ سے بات کرنے نہیں آتے؟ اے موسیٰ تو کئی دن ہو گئے تم آئے نہیں کوہ طور پر بات کرنے کے لیے. اے ابراہیم کیا ہوا تم اسے گفتگو کرنا نہیں چاہتے؟ پروردگار بات کرنا چاہ رہا ہے. کیوں؟ ان لوگوں کے اندر گفتگو کا شوق ہے اللہ کی بارگاہ میں. جب شوق معراج کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے تو پروردگار اپنے حبیب کو خود معراج پر بلا لیتا ہے. تم کہاں بیٹھو زمین پر؟ اے حبیب آ جاؤ، معراج کی منزلیں طے کرو، ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر اس طرف صلوات ہے تو اس طرف ایک نعرہ بھی لگ جائے. شوق انسان کے اندر ہو. اللہ دعائیں کرے، عظیم دعائیں کرے، انہی دعاؤں کے ساتھ انسان کے اندر وہ شوق پیدا ہوتا ہے. ہمیں تاکید کی کہ جب بھی دعا کرو تو دعا میں کنجوسی نہ کرو.
اللهم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، پروردگار میری حیات اہل بیت کی حیات جیسی ہو جائے، میری موت اہل بیت کی موت جیسی ہو جائے۔ دعا کتنی عظیم ہے، کیوں یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ انسان کے اندر وہ شوق ہو بلندی تک پہنچنے کا، شوق انسان کو ایک نہ ایک دن اس بلندی تک پہنچا ہی دیتا ہے جہاں تک انسان پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اپنے رابطے کو اللہ کی بارگاہ میں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے حق کو ادا کرو، اس کی حد کا احترام کرو، اس کے امتحانات پر صبر کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اس کی عزت کا خیال کرو، اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤ، اور اس کے منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے دل میں شوق رکھو، جس کے اندر یہ سات ذریعے پائے جاتے ہیں اس کا رشتہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے رشتے کو ہم مضبوط کریں۔ اس لیے مکے سے نکلتے وقت امام حسین نے فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ غنیمت کے چکر میں، دولت کے چکر میں، حکومت کے چکر میں امام کے ساتھ ہو جائے۔ امام نے فرمایا، میں نکل رہا ہوں کربلا کی طرف، جس کے اندر شوق ہے اللہ سے ملنے کا وہ میرے ساتھ آئے۔ انہی لوگوں کو امام نے ساتھ لیا جو جن لوگوں کے اندر وہ اشتیاق پایا جاتا تھا شہادت کا۔ یہ نہیں کہ وہاں پہنچو گے تو تم بچ جاؤ گے، کبھی حسین نے یہ نہیں کہا۔ امام نے کہا کہ جب وہاں پہنچو گے تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، ابن عمر نے کہا، مولا فلاں ملک چلے جائیے، فلاں شہر چلے جائیے، اس طرح بچیے، اس طرح بچیے۔ امام نے مسکرا کر کہا، تم بچنے کے راستے بتا رہے ہو، میں دین بچانے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں کیسے بچوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے بچاؤں، دین کو کیسے بچاؤں۔ امام نے صاف طور پر، یہ شوق تمہارے اندر ہے تو اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آؤ دشت کربلا میں دیکھو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میں کیسے اللہ کے حقوق کو ادا کیا، کیسے اللہ کے مرض کا احترام کیا، کیسے اللہ کی عزت کا خیال کیا، کس طرح بلاؤں پر صبر کیا، کس طرح نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ضرور تھے لیکن زبان پہ شکوا نہیں آیا۔ جون جون عصر عاشور قریب آتا چلا گیا، حسین کے چہرے کا نور کھلتا چلا گیا، اس لیے کہ وہ منزل قریب ہو رہی تھی جس منزل سے حسین اپنے رب سے ملنے والے تھے۔ آخری سجدے میں بھی حسین نے یہ کہا، فاغث یا غیاث المستغیث، آخری سجدے میں حسین نے، وہ اعتماد، وہ مضبوط رشتہ کیسے قائم ہو گیا حسین کے دل میں، حسین اور اللہ کے درمیان، وہ انہی ذرائع کے ذریعے سے حسین نے ہر منزل امتحان کو کامیابی سے سر کیا۔ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں سجدہ کیا، محراب کا سجدہ اور ہے، میدان کا سجدہ اور ہے، سائے کا سجدہ اور ہے، مقتل کا سجدہ اور ہے، چھاؤں میں سجدہ کرنا اور ہے، تیروں کے سائے میں سجدہ کرنا اور ہے۔ تہے شمشیر سجدہ اور کتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز کیا اعتبار بندگی آیا۔ فرشتوں نے کہا تھا، پروردگار ایسے کو کیوں زمین پر بھیج رہا ہے، انسان کو خلیفہ بنا کر وہ زمین پر خون ریزی برپا کرے گا۔ دشت کربلا میں امام نے سجدہ کر کے تہے شمشیر فرشتوں سے کہا، آسمانوں پر عرش کے قریب سجدہ کرنا اور ہے، مقتل میں تہے شمشیر سجدہ کرنا اور ہے۔ تہے شمشیر سجدہ اور کتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز کیا اعتبار بندگی آیا۔ اس ایک سجدے کی تفسیر جس نے زندگی بھر سجدوں سے کی، اس ذات کا نام ہے سجاد۔ امام کو دفن کرنے کے بعد کربلا سے رخصت ہوتے وقت امام نے رومال میں کربلا کی خاک کو اٹھایا۔ زینب کبریٰ نے پوچھا، یہ خاک کس لیے بیٹا؟ سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، اس پر میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، یہ خاک کربلا ہے، یہ خاک خون شہدا ہے، اس پر سجدہ کرنے سے انسان کی عبادت مقبول بھی ہوتی ہے اور شہادت یاد بھی رہتی ہے۔ کس لیے حسین نے اس خاک پر قربانیاں دی ہیں؟ وہ قربانیاں یاد بھی رہتی ہے۔ سید
سید سجاد نے اس خاک کو اٹھایا, اس خاک پر سجدے کیے, کتنے سجدے کیے, اور نام اور لقب بن گیا سجاد, اتنے سجدے کیے کہ اگر کوئی نعمتیں ملتی تو سجدہ کرتے, اگر مصیبت نازل ہوتی تب بھی سجدہ کرتے, مومنین آپس میں مل جاتے تو سجدہ کرتے, بارش کا نزول ہوتا تو سجدہ کرتے, کتنے سجدے. ارے مصیبتوں کے بعد اگر دوسرا کوئی ہوتا تو وہ خدا کو بھلا دیتا, لیکن سید سجاد نے اتنے سجدے کیے, زندان کو مسجد میں بدل دیا, اتنے سجدے کیے کہ زندان مسجد میں بدل گئی, کہ سید سجاد نے سجدے کیے, اور کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد نے سجدے, اتنے سجدے کیے شکر کے, نام اور لقب بن گیا سجاد, اور اتنی عبادتیں کی لقب ہو گیا زین العابدین. لیکن کربلا کے واقعے کو امام نے بھلایا نہیں, جب بھی کوئی پوچھتا تھے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری ہے تو امام تین مرتبہ رک رک کر کہتے الشام الشام الشام. امام نے کربلا کی مصیبت کو نہیں پڑھا, جب بھی امام نے مصائب کو پڑھا ہے وہ شام کے مصائب کو پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میدان اختیار تھا, ہر شہید نے اپنی جان قربان کر دی اور وہ شہید ہو گیا, لیکن کربلا کے بعد بیبیاں بے مکنہ و چادر, کبھی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام, کبھی کوفے کا بازار کبھی کوفے کا دربار, کبھی شام کا بازار اور کبھی شام کا دربار, بے مکنہ و چادر, اور سید سجاد ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توغ, اتنا غریب میرا امام کہ بہن کے رخسار پر ظالم تماچے لگاتا, بہن رخ کر کے بھائی کا چہرہ دیکھ دی اور کہہ دی بھائیا مجھے بچا لو, لیکن بھائی زندہ ہے جو بہن کو بچا نہیں سکتا. ارے یہ غربت ہے سید سجاد کی. ارے بازار شام میں جب سہل سائدی نے پوچھا مولا بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں, سید سجاد کو اپنی مصیبت یاد نہیں آئی, بہنوں کی بے ردائی یاد آئی, پوپیوں کی بے مغنا و چادری یاد آئی, اگر کچھ کپڑے کا انتظام ہو جائے تو میرے اس پوپی اممہ کے سر پر چادر کا کام کر دے. امام نے ہر لمحہ یہی دیکھا کہ بے مغنا و چادر بیبیاں شام کے بازار میں اور کبھی یزید کے دربار میں, خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. جب دربار کے قریب یہ بیبیاں پہنچی تو زینب کبریٰ نے کہا بیٹا اب میں دربار میں داخل نہیں ہو سکتا, مجھے نہیں معلوم زینب کو دربار کے نام سے اور کون سا دربار یاد آیا ہوگا, شاید زینب کو وہ دربار یاد آیا ہوگا جس دربار میں فاطمہ تین گھنٹے کھڑی رہی, پہلو سے خون بہتا رہا. ارے کسی نے یہ تک نہیں کہا تھا اے بنت رسول بیٹھ جائیے, شاید زینب کو خیال آیا ارے بابا زندہ تھا تب میری ماں کا وہ حال تھا, اب دربار یزید میں ارے ہمارا کیا حال ہوگا, سانسوں کرسی نشین. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلوما, الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. ما تم الحسين.